السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کی ہماری 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات کے پہلے 1 گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آپ کے ہاں پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
نواز شریف کا منتخب بھارتی وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کا فیصلہ، دونوں رہنماؤں میں ملاقات جامع ام مذاکرات کی مکمل بحالی کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ حکام اور مبصرین کی آرا، میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت کی سیاسی جماعتوں نے نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں نواز شریف کی شرکت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، ہفتے کے روز موگادیشو میں صومالی پارلیمنٹ پر مسلح افراد کا حملہ، کم از کم 8 افراد ہلاک۔ یہ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف پیر کے روز بھارت کے نامزد وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوں گے۔ تفصیلات اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ میں سنیے۔
بھارت میں انتخابات جیتنے والی بھارتی جنتا پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کی دعوت قبول کرتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف پیر کو ان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے نئی دہلی جا رہے ہیں۔ 2 روزہ قیام کے دوران بھارتی صدر سے ملاقات کے علاوہ نواز شریف نریندر مودی سے ایک علیحدہ نشست بھی کریں گے، جس میں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کے مطابق دونوں رہنما پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل پر بات چیت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات دونوں وزرائے اعظم کو ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرے گی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسی غرض سے وزیر اعظم نواز شریف نے اس دورے پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرویز رشید کا کہنا تھا کہ اب دونوں ممالک میں رائے عامہ بہتر تعلقات اور بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل کی حامی ہے۔
ہم دونوں کا ایک ماضی ہے جس میں تلخیاں تو ضرور موجود ہیں اور ایک دوسرے سے شکایات موجود ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات موجود ہیں، لیکن کیا اب ہم ماضی کے اسیر بن کر رہ جائیں گے؟ ہم ماضی سے جان چھڑائیں اور نئے جو راستے ہیں ان کو تلاش کریں، جن پر دونوں ریاستیں ایسے زندہ رہیں اچھے ہمسایوں کی طرح، جس میں دونوں کے ممالک میں امن ہو، سکون ہو، لوگوں کو ان واقعات سے جان چھوٹ جائے جو انہیں بھی تنگ کرتے ہیں اور جو ہمیں بھی تنگ کرتے ہیں۔
نواز شریف کا یہ نئی دہلی کا بطور وزیر اعظم پہلا دورہ ہوگا اور گزشتہ سال اقتدار سنبھالنے کے بعد سے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی اپنی خواہش کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ 2008 میں عسکریت پسندوں کے ممبئی شہر میں حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جامع ام مذاکرات معطل ہو گئے تھے، جو کہ ابھی تک مکمل طور پر بحال نہ ہو سکے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اس دورے سے مذاکراتی عمل کے بھرپور انداز میں شروع ہونے کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے۔ نئی دہلی سے دعوت ملنے کے بعد سے مختلف مقامی ذرائع ابلاغ میں مسلسل یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ بیشتر وفاقی کابینہ کے اراکین وزیر اعظم کو اس دعوت پر مثبت جواب کا مشورہ دے رہے ہیں۔ نریندر مودی پر مسلمان مخالف جذبات رکھنے کا الزام رہا ہے۔ تاہم بھارتی مبصرین کا کہنا ہے کہ ان کی جیت کی وجہ مسٹر مودی کی اقتصادی سوچ اور گجرات میں معاشی ترقی سے متعلق ان کی کارکردگی ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے ہندی ایڈیشن کے سینئر مدیر پرتاپ سبھوانشی پاکستانی وزیر اعظم کے فیصلے کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملاقات کے بعد دونوں ملکوں میں تجارت اور کاروباری شعبے میں کچھ پیش رفت بھی ممکن ہے۔
اگر یہ نہیں نواز شریف صاحب آتے، ان کے اوپر ایک پریشر بنتا کہ آپ پاکستان کو لے کے اپنی اسٹریٹجی بتائیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس پوری ڈیبیٹ کو، جس کو کہیں گے آپ سیاسی چالاکی سے، انہوں نے اس کو ایک پازیٹیو موڈ میں لا دیا۔ کوئی واردات ہوتی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں، کہیں گے کہ صاحب دیکھیے ہم نے تو اپنی اور سے پہلا ہاتھ دوستی کا بڑھایا تھا اور یہ جو واردات ہوئی ہے دیکھیے ادھر سے دوستی کا ہاتھ کھینچ لیا گیا، اس لیے ہم تلخ ہو رہے ہیں۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ رواں سال کے اواخر میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے تناظر میں پاکستان اور بھارت میں تعلقات میں بہتری خطے میں امن اور اقتصادی ترقی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے قانون سازوں اور تجزیہ کاروں نے بھارتی وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے پاکستانی وزیر اعظم کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی بھارت کے نومنتخب وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب الف برداری میں شرکت کے فیصلے کو قانون ساز اور مبصرین جنوبی ایشیا کی دو ہمسایہ ایٹمی قوتوں اور روایتی حریفوں کے مابین تعلقات میں بہتری کے لیے ایک اچھا قدم قرار دے رہے ہیں۔ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر سعید غنی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم کے اس دورے سے بھارت پر بھی حالات میں بہتری لانے کے لیے مثبت پیش رفت کے لیے دباؤ بڑھے گا۔
میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اچھے تعلقات کے لیے ایک اچھی اوپننگ کریں، تو ایک اچھا میسج بھی جائے گا اور پھر جو نیکسٹ اسٹیپ کے لیے برڈن ہے وہ انڈیا پہ بڑھے گا، تو یہ ایک اچھا موقع ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے۔ تو تعلقات بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی پہلا قدم ہمیں اٹھانا پڑتا ہے تو اس میں اچھی بات ہے۔
حکومتی اتحاد میں شامل سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے نزدیک نواز شریف کے جانے سے بھارت کو یہ پیغام ملے گا کہ پاکستان دو طرفہ تنازعات کے حل میں سنجیدہ ہے۔
میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ ہم نے ایک پہل کی ہے اور ہم نے ایک میسج دیا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کا حامی ہے اور تنازعات کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرنا چاہتا ہے، اور تمام تنازعات کے جو بنیاد ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ تو اس حوالے سے ایک اچھا جسٹر پاکستان نے پیش کیا ہے اور ایک پڑوسی ملک کے ساتھ، تو بظاہر مثبت بات ہے۔
مبصرین بھی نواز شریف کے دورہ دہلی کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خطے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بھی اچھی شروعات ثابت ہو سکتی ہے۔ معروف تجزیہ کار شہزاد چودھری کا کہنا ہے،
خوش آئند اس وجہ سے ہے کہ جی ان دونوں لیڈران نے اگلے 4 سے 5 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے، کام کرنا ہے، اپنے مسائل کو سلجھانا ہے، اور بھارت اور پاکستان کے مسائل تو کافی پرانے اور ہسٹورک ہیں، تو اگر اس پہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ پیش رفت ہونی ہے جو کہ خطے کے لیے بہتر ہوگی، جو ان دونوں ممالک کے لیے بہتر ہوگی، تو پھر ان کا ملنا، ایک دوسرے کو جاننا، ایک دوسرے کی پہچان کرنا، اور جتنے ایسے مواقع ہیں جہاں پر یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ بات چیت سے ہی معاملات کو حل کیا جائے گا، تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب کا اس وقت جانا جو ہے عمر حال میں دونوں ملکوں کے لیے بہت اچھا۔
بھارت میں ہونے والے عام انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے تاریخ ساز کامیابی حاصل کی تھی اور ان کے نامزد امیدوار نریندر مودی پیر کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ بھارت نے اس تقریب میں شرکت کے لیے سارک تنظیم کے رکن ممالک کے رہنماؤں کو مدعو کر رکھا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی متعدد سیاسی جماعتوں نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے نئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
بھارت کی متعدد سیاسی جماعتوں نے نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی شرکت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس قدم سے دونوں ملکوں کے رشتوں کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بی جے پی کے ترجمان پرکاش جاوڈیکر نے نواز شریف کی آمد کو ایک اچھی خبر بتاتے ہوئے اسے مودی حکومت کی پہلی کامیابی قرار دیا۔
یہ بہت اچھی خبر ہے اور مجھے لگتا ہے نریندر مودی سرکار کی پہلی زبردست اپلبدھی ہے، کیونکہ یہی وشواس کا رشتہ تیار کرنے کی شروعات ہے۔ پہلے میں دوستی کرے اور پھر جو سمسیائیں ہیں وہ سلجھائیں گے۔
پرکاش جاوڈیکر نے مزید کہا کہ یہ واقعہ دونوں ملکوں کے مابین اچھے رشتوں کی شروعات کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ جنتا دل یو کے لیڈر کے سی تیاگی نے نواز شریف کو دعوت دینے کو بی جے پی کا جلد بازی میں اٹھایا گیا اچھا قدم قرار دیا۔
یہ جلد بازی میں لیا گیا ٹھیک فیصلہ ہے، ہم پاکستان کے ساتھ بہتر رشتوں کے حمایتی ہیں۔
کانگریس نے اس پر محتاط رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پارٹی ترجمان شکیل احمد نے کہا کہ وہ بھارت اور پاکستان کے مابین بہتر رشتوں کے حامی ہیں اور یو پی اے حکومت اس کی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن اس وقت بقول ان کے بی جے پی اس کی مخالفت کرتی تھی، اس سے بی جے پی کی سیاست کا دوہرا رویہ اجاگر ہوتا ہے۔
آج وہ ستا میں آئے بھی نہیں، اس کا چریتر بدل گیا، اسی لیے ہم لوگ ہمیشہ کہتے رہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس کے نیتا دوسرے دوہرے چریتر کے لوگ ہیں۔
انہوں نے ازراہ مذاق کہا کہ بی جے پی والے ایسے مواقع پر کہتے تھے کہ بقول ان کے یو پی اے حکومت پاکستانی رہنماؤں کو بریانی کھلانا چاہتی ہے، اب بی جے پی خود نواز شریف کو بلا رہی ہے، لہٰذا اسے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ انہیں بریانی نہ کھلائے۔ کانگریس ترجمان منیش تیواری نے بی جے پی کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ وہ کہا کرتی تھی کہ دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ دہشت گردی اور دعوت نامے ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ یاد رہے کہ بھارت پاکستان پر یہ الزام عائد کرتا رہا ہے कि वो यहाँ दहशतगर्दी की हिमायत करता है। पाकिस्तान इस इल्ज़ाम की सख्ती से तर्दीद करता रहा है और इस बात पर जोर देता आया है कि वो भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहता है। याद रहे कि पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। वो एक वफ्द के साथ दिल्ली आ रहे हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन ने नामा नगारों को इसकी इत्तला दी और बताया कि भारत को पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता जवाब मिल गया है और अब नवाज शरीफ की शिरकत के फैसले से ये वाज़ेह हो गया है कि सार्क के तमाम ममालिक इस तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी 26 मई को वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाने के बाद सार्क ममालिक के नुमाइंदों से तबादले ख्याल करेंगे। वो 27 मई को नवाज शरीफ के साथ दो तरफा उमूर पर बातचीत करेंगे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
इसी दौरान भारतीय कश्मीर के रहनुमाओं ने भी नवाज शरीफ के इस फैसले का खैर मकदम किया है कि वो नए भारतीय वजीर आजम की तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत करेंगे। श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट।
پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف کے بھارت کے نو منتخب وزیراعظم نریندر مودی کی پیر کو ہونے والی تقریب حلف برداری میں شریک ہونے کے فیصلے کا نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی جماعتوں اور قائدین نے خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اسے دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور باہمی مسائل بالخصوص کشمیر کے قضیے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ صوبائی وزیر اعلیٰ اور حکمران نیشنل کانفرنس کے کارگزار صدر عمر عبداللہ نے کہا، میں اس وقت بے حد خوش ہوں کہ پاکستانی وزیر اعظم نے دعوت قبول کر لی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان عناصر پر حاوی ہو سکتے ہیں جو بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے سے خائف نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نواز شریف نریندر مودی ملاقات سے دونوں ملکوں کے تعلقات کے سلسلے میں نئی شروعات کا آغاز ہوگا اور اس کا ریاست جموں کشمیر کے لوگ قریب سے مشاہدہ کریں گے۔ حزب اخلاف کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ حلف برداری کی تقریب میں نواز شریف کی شرکت اور دونوں وزراء اعظم کے درمیان مجوزہ ملاقات ہمسایہ ملکوں کے درمیان تعلقات میں ایک مثبت تبدیلی کا موجب بنے گی۔ اب امید کی جا سکتی ہے کہ نریندر مودی کا نواز شریف کو دعوت دینے اور پاکستانی وزیر اعظم کے اسے قبول کرنے سے ایک ایسے دور کا آغاز ہوگا جس سے کشمیری عوام راحت کا سانس لے سکیں گے۔ کشمیر کے میروائز اور استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس این کے چیئرمین میروائز عمر فاروق نے بھی امید ظاہر کی کہ دونوں ملک ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر کے باہمی مسائل بالخصوص کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے مخلصانہ، سنجیدہ اور نتیجہ خیز کوشش کا آغاز کریں گے۔
جہاں تک کشمیر کے مسئلے کا تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی تبھی حل کی طرف بڑھے گا جب دونوں ملکوں کے درمیان ایک اعتماد ہوگا، ایک ٹرسٹ ہوگا اور نزدیکی بڑھے گی۔ تو جہاں تک حریت کانفرنس کا تعلق ہے، کشمیری عوام کا تعلق ہے، تو ہم نے ہمیشہ اس عمل کو سپورٹ کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے بحال ہوں اور ڈائیلاگ پروسیس کو مضبوط کیا جائے اور اس کو ایک صحیح جہت دی جائے۔ اگرچہ ابھی تو ہندوستان میں نئی حکومت بنی رہی ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ ملاقات صرف رسمی نہیں رہے گی بلکہ دونوں ملک یہ فیصلہ کریں گے کہ بات چیت کے عمل کو آگے بڑھایا جائے، اس کو ایک جو ہے وہ ایک پروسیس کی شکل دی جائے اور اس عمل میں پھر کشمیری قیادت کو بھی جو ہے وقت آنے پر انوالو کیا جائے۔
نواز شریف کی طرف سے نریندر مودی کی دعوت قبول کرنے کا فیصلہ سماجی ویب سائٹس پر بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ ان ویب سائٹس کو استعمال کرنے والے کشمیریوں کی ایک کثیر تعداد نے اسے خوش آئین قرار دیا۔ تاہم کئی ایک نے سوال کیا کہ کیا نواز شریف بابری مسجد کے انہدام اور گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام جیسے معاملات کو فراموش کر گئے ہیں۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
لیجیے باقی عالمی خبریں۔ ہفتے کی روز موگادیشو میں صومالی پارلیمنٹ پر مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ القاعدہ سے وابستہ گروپ الشباب نے خود کش کمانڈوز کے کار بم کے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حملے کے وقت کچھ قانون ساز عمارت میں موجود تھے۔ پارلیمنٹ کے ارکان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ان کے کم از کم 3 رفقائے کار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ایک رکن اور دفاعی کمیٹی کے چیئرمین حسین عرب اسی نے بتایا ہے کہ ملک کی داخلہ سیکیورٹی کمیٹی نے رپورٹ دی تھی کہ پارلیمنٹ کو حملے کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور یہ کہ سیکیورٹی سخت کر دینے کی ضرورت ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بظاہر اس رپورٹ کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ ملاوی کی صدر جوائس باندا نے بیلٹ باکس کی بے قاعدگیوں کے باعث اس ہفتے کے عام انتخابات کا لدم قرار دے دیے ہیں اور کہا ہے کہ ووٹنگ دوبارہ شروع ہونے پر وہ امیدوار نہیں ہوں گی۔ صدر باندا نے ہفتے کے روز دارالحکومت میں کہا کہ وہ ووٹوں کو کالعدم قرار دینے کا اپنا آئینی اختیار استعمال کر رہی ہیں۔ مس باندا جو اپنے پیش رو کے منصب صدارت پر موجود رہتے ہوئے انتقال کے بعد 2 سال قبل اقتدار میں آئی تھیں، اس سے پہلے منگل کے روز کہہ چکی ہیں کہ ووٹنگ میں دھاندلی ہوئی اور کچھ لوگوں نے 1 سے زیادہ مرتبہ ووٹ ڈالا۔ وہ اس الیکشن میں مکمل مدت صدارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ووٹرز پارلیمنٹ اور لوکل کونسلوں کے اراکین کا انتخاب بھی کر رہے تھے۔ تھائی لینڈ میں بغاوت کے قائدین نے کہا ہے کہ معزول وزیر اعظم ینگلک شنوات اور درجنوں دیگر لیڈروں کو ایک محفوظ مقام پر رکھا گیا ہے اور انہیں سوچنے کا وقت دینے کے لیے 1 ہفتے تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ ایک فوجی ترجمان نے ہفتے کے روز ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ اقدام دباؤ کم کرنے اور حکومت اور حکومت مخالف مظاہرین کے درمیان کسی سیاسی سمجھوتے کے لیے کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے سٹیو ہرمن کی رپورٹ اور دیگر تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی۔
تھائی لینڈ میں بغاوت کرنے والے لیڈروں کا کہنا ہے کہ برطرف وزیر اعظم ینگلک شنوات اور درجنوں افراد کو ایک محفوظ مقام پر رکھا گیا ہے جہاں انہیں 1 ہفتے تک تحویل میں رکھا جا سکتا ہے تاکہ وہ صورتحال پر سوچ بچار کر سکیں۔ ایک فوجی ترجمان نے ہفتے کے روز ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ اس اقدام کا مقصد دباؤ کو کم کرنا اور حکومت مخالف مظاہرین کے درمیان سیاسی تصفیے کا حصول ہے۔ یہ مظاہرین بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کر رہے تھے۔ تھائی لینڈ میں فوج کے نائب ترجمان ویرا چون سکون دھاپاتی پاک کہہ رہے ہیں
وی وڈ لائک ٹو کال دیم اپون اینڈ کلیریفائی دی پوائنٹ ود دیم اینڈ سیک فار دیٹ
کہ ہم انہیں دعوت دینا چاہیں گے کہ وہ اپنا موقف بیان کریں۔ ہم ان کی رائے سننا چاہیں گے اور یہ بھی چاہیں گے کہ وہ خود کسی مشترکہ حکمت عملی پر آمادہ ہوں اور اپنی کارروائیوں اور اپنے موقف کا جواز فراہم کریں۔ ترجمان نے کہا کہ پولیس ان افراد کو بھی تحویل ملے گی جو رضاکارانہ بنیادوں پر فوجی قیادت کو رپورٹ نہیں کرتے۔ جہاں تک مس ینگلک کا تعلق ہے، انہیں آخری بار جمعے کے روز ایک وین میں فوجی کمپاؤنڈ میں آتے دیکھا گیا تاکہ وہ ان فوجی لیڈروں سے ملاقات کریں جنہوں نے جمعے رات کو بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ فوج سیاسی حریفوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کام کریں۔ عوام بغاوت سے خوش نہیں ہیں اور وہ گلی کوچوں میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ مظاہرین میں شامل ان صاحبہ کا کہنا ہے ہم اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں لیکن فوجی ہمیں گرفتار کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ ہم اظہار خیال بھی نہیں کر سکتے، وہ ہماری زبان بندی کر رہے ہیں اور ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ واپس جائیں اور سرحدوں کی حفاظت کریں لیکن وہ اس سے انکار کرتے ہیں، انہیں برین واش کر دیا گیا ہے۔ فوج نے جمعرات کو ایک پر امن بغاوت میں اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا جس سے پہلے 2 روز تک سیاسی حریف اپنے درمیان موجود تعطل کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ فوج نے ایک اور پیش رفت میں کئی درجن افراد کو طلب کیا ہے لیکن یہ سیاسی شخصیات کی طلبی سے ہٹ کر ہے۔ ان میں جمہوریت نواز مصنف اور ایکٹیوسٹ کے ساتھ ساتھ ماہرین تعلیم بھی شامل ہیں۔ ادھر امریکہ نے تھائی لینڈ کو 3.5 ملین ڈالر کی فوجی امداد معطل کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ 7 ملین ڈالر کی امداد میں کٹوتیوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ تھائی فوج نے مس جنگلک اور 150 سے زائد سیاسی شخصیات کو بغیر اجازت کے تھائی لینڈ سے باہر جانے کی ممانعت بھی کر دی ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یوکرین میں اہم صدارتی انتخاب سے ایک روز پہلے ہفتے کے روز یوکرین کے عبوری وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا۔ آرسینیے یٹسنچوک نے کہا کہ یوکرینی بیرون ملک سے آنے والے لٹیروں کو انتخابات درہم برہم نہیں کرنے دیں گے۔ ان کا واضح اشارہ مشرقی یوکرین میں ماسکو کی پشت پناہی والے روس نواز علیحدگی پسندوں کی جانب تھا۔ ان کا یہ خطاب اس کے ایک روز بعد ہوا ہے جب روسی صدر ولادیمیر پوتن نے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اس امید کا اظہار کیا تھا کہ نیا صدر مشرق میں علیحدگی پسندوں کے خلاف فوجی کارروائیاں ختم کر دے گا۔ رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ فرانسس مشرق وسطی کے 3 روزہ دورے کی پہلی منزل اردن پہنچ گئے ہیں۔ اردن میں فرانسس شاہ عبداللہ سے ملاقات کریں گے، عمان کے ایک اسٹیڈیم میں اور دریائے اردن کے کنارے اجتماعی دعا کروائیں گے اور شامی پناہ گزینوں کے مسائل کا احوال معلوم کریں گے۔ اتوار کو پوپ بیت الحم جائیں گے جہاں وہ فلسطینی صدر محمود عباس سے ملیں گے اور اس سے پہلے ایک پناہ گزین کیمپ میں فلسطینی خاندانوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں گے۔ ایران میں بدعنوانی کے سب سے بڑے کیس کے سرغنہ ایک ارب پتی تاجر کو ہفتے کے روز تہران میں پھانسی دے دی گئی۔ حکام نے بتایا ہے کہ مہافرید امیر خسروی کو تہران کی ایون جیل میں موت کی سزا سنائی گئی اور امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ سابق فوجیوں کی دیکھ بھال امریکہ کا ایک مقدس فریضہ ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے www.urduvoa.com۔ ایک بار پھر، تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
گیارہ ستمبر سن 2001 میں امریکہ پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کے لگ بھگ 13 سال کے بعد امریکی قانون سازوں اور اوباما انتظامیہ کے درمیان انسدادی دہشت گردی کی عالمی کوششوں کی بنیادی قواعد و ضوابط کے بارے میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی مائیکل بومین نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس مسئلے کا دائرہ امریکی ڈرون حملوں، سی آئی اے کی سرگرمیوں سے لے کر افغانستان میں امریکی فوج کے مستقبل اور کیوبا میں واقع گوانتانامو بے میں رکھے گئے قیدیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ تفصیلات سعدیہ اسد پیش کرتی ہیں۔
9/11 کے حملوں کے کئی ہفتوں کے بعد کانگریس نے القاعدہ اور اس سے منسلک دہشت گرد گروپوں کے خلاف ایک کھلی فوجی مہم کی اجازت دی تھی۔ گزشتہ برس صدر براک اوباما کی ایک تقریر کا مرکزی نقطہ فوجی قوت کے استعمال کا اختیار یا اے یو ایم ایف تھا۔ ان کا کہنا تھا،
Not every collection of thugs that labels themselves Al-Qaeda
خود کو القاعدہ کا لیبل لگانے والا گنڈوں اور ڈاکوؤں کا ہر گروہ امریکہ کے لیے مستند خطرے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب تک ہم اپنی سوچ، اپنی وضاحتوں، اپنی کاروائیوں کو قواعد و ضوابط کے دائرے میں نہیں لائیں گے، ہم مزید ایسی جنگوں میں الجھائے جا سکتے ہیں جنہیں لڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں اے یو ایم ایف کے مینڈیٹ کی اصلاح اور آخر کار اس کی تنسیخ کی کوششوں میں کانگریس اور امریکی عوام کی شمولیت کا خواہش مند ہوں، اور میں اس مینڈیٹ میں مزید توسیع کے خیال سے بنائے گئے قوانین پر دستخط نہیں کروں گا۔ اس تقریر کے ایک برس کے بعد بھی اے یو ایم ایف اپنی جگہ موجود ہے، اور ڈرون حملے کے ضابطے بھی بدستور انتظامیہ کی پالیسی کا معاملہ بنے ہوئے ہیں، نہ کہ قانون کی تدوین اور ترتیب کا۔ مسٹر اوباما ابھی تک گوانتانامو بے کے حراستی مرکز کی بندش کا اپنا وعدہ پورا کرنے کے قریب تر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، اگرچہ کانگریس فوجی جیل کی بندش کا راستہ روک چکی ہے۔ سینٹ کی خارجہ تعلقات سے متعلق کمیٹی کی ایک سماعت کے دوران چیئرمین رابرٹ مینینڈز نے انتظامیہ کے قانونی مشیروں سے یہ سوال پوچھا تھا،
Is the 9/11 AUMF broken in some way? Is it obsolete?
کیا 9/11 سے متعلق فوجی قوت کے استعمال کا اختیار یا اے یو ایم ایف کسی انداز میں ٹوٹا ہے؟ کیا وہ متروک ہو چکا ہے؟ کیا وہ ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے موزوں نہیں رہا جن کا ہمیں، ہمارے دوستوں اور ہمارے اتحادیوں کو آج اور مستقبل میں امکانی طور پر سامنا ہو سکتا ہے؟ پینٹاگون کے ایک اہم وکیل اسٹیفن پریسٹن نے موجودہ اے یو ایم ایف پر کوئی رائے دینے سے انکار کیا اور اس بارے میں عمومی حوالے سے گفتگو کی کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل چیلنج یہ یقین دہانی کرانا ہے کہ امریکی فوجی کاروائیوں سے متعلق عہدیدار اس خطرے سے نمٹنے کے لیے موزوں بھی ہیں اور اس سے نمٹنے کی مناسب اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اسٹیفن پریسٹن کے۔ اس طرح کے ابہام نے دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز کے صبر اور برداشت کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے پینل کے قائد باب کراکر نے پریسٹن سے مخاطب ہو کر پوچھا،
Are there groups that we cannot go against today, yes or no?
The president has invited us to focus and engage in dialogue with Congress about the continued...
کیا وہاں ایسے دہشت گرد گروپ موجود ہیں جن کا آج ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاں یا نہیں؟ پریسٹن نے اپنے جواب میں کہا کہ صدر نے ہم سے کہا ہے کہ ہم اس پر توجہ مرکوز کریں اور کانگریس سے اس بارے میں گفت و شنید کریں کہ آیا اے یو ایم ایف کی بدستور ضرورت اور افادیت ہے یا ہمیں قانون کے دائرے میں جانا چاہیے۔ کراکر نے اس پر کہا کہ آپ واقعی مجھے مایوس کر رہے ہیں اور عمومی طور پر میں اچھے مزاج کا ہوں، مجھ سے انتظامیہ نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، تو یہ موجودہ انتظامیہ کی جانب سے کھوکھلے بیانات کا ایک اور سلسلہ ہے، آپ کسی طرح سے بھی اے یو ایم ایف کو بہتر بنانے سے متعلق بات نہیں کر سکے۔ کمیٹی نے اس سلسلے میں سابق امریکی عہدیداروں کے خیالات جاننے کی بھی کوشش کی۔ محکمہ خارجہ کے سابق قانونی مشیر ہیرلڈ کوہ نے مستقل فوجی اختیار کی مخالفت کی. ان کا کہنا تھا
We shouldn't treat the AUMF as a perpetual all-purpose security blanket that can be distorted and that will itself become
ہمیں AUMF کو ہر قسم کی سیکیورٹی کے لیے ایک ایسی مستقل ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کی شکل بگڑ سکتی ہے اور جو خود بگاڑ پیدا کرنے والی ایک قوت بن جائے گی. ہم AUMF کو بر وقت منسوخ کر سکتے ہیں اور اس خلا کو بھرنے کے لیے دوسرے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں, اور ایسا نہ کرنا دہشت گردی کے انسداد کی ہماری پالیسی کے لیے برا ہو سکتا ہے اور ہمارے امریکی آئین کے لیے بھی. جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ کے دور میں اٹارنی جنرل کے طور پر کام کرنے والے مائیکل میوکیزی کہتے ہیں کہ فوجی قوت کے استعمال سے متعلق دلائل میں ایک بڑا پہلو موجود نہیں ہے.
There are people who are committed to destroy Western civilization and we are the principal focus of their
ایسے لوگ موجود ہیں جو مغربی تہذیب کو تباہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور ان کی توانائیوں کا مرکزی نقطہ ہم ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے خاتمے کا اعلان کل کر سکتے ہیں, ہم AUMF کو منسوخ کر سکتے ہیں اور اس سے ان کا ایجنڈا تبدیل نہیں ہوگا. دہشت گردوں کو اس بارے میں تائید اور حمایت حاصل ہے. یہ الفاظ تھے مائیکل میوکیزی کے. اوباما انتظامیہ اصرار کرتی ہے کہ وہ فوجی قوت کے مناسب طور پر استعمال کے سلسلے میں ہرگز غیر متحرک نہیں رہی ہے. وہ ڈرون حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں سے بچنے کی کوششوں اور ہر بار حملے کا حکم دینے سے قبل کانگریس کی متعلقہ کمیٹیوں کی نوٹیفیکیشن کی نشاندہی کرتی ہے. امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ التوا میں پڑے ہوئے سیکیورٹی معاہدے کے مستقبل کا علم ہو جانے کے بعد وہ دہشت گردی کے خلاف طاقت کے استعمال کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوں گے. اس طرح کی یقین دہانیاں امریکی قانون سازوں کو مطمئن کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
ویتنام سے پرے متنازع بحری علاقوں میں چین کی جانب سے تیل کی تلاش کے معاملے پر محاذ آرائی اس علاقے میں اوباما انتظامیہ کی پالیسیوں کے لیے ایک امتحان کی شکل اختیار کر گئی ہے. جنوبی بحیرہ چین میں تازہ ترین محاذ آرائی کے حوالے سے اسکاٹ سٹرنز کی ایک رپورٹ صفیہ کاظم پیش کرتی ہیں.
ویتنام کا کہنا ہے کہ متنازع سمندری علاقے میں چینی آئل ڈرگ جہاز رانی کی آزادی کے لیے خطرہ ہے. ویتنام کے صدر وین ٹن ڈونگ نے کہا
Nhất là vụ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.
انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر آئل ریگ بنانا اور براعظم چین کی جانب سے آئل ریگ کو تحفظ دینے کے لیے جہاز بھیجنا امن اور استحکام اور جہاز رانی کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہونگ لے کا کہنا ہے کہ یہ ویتنامی ہے جو چینی اقتدار اعلیٰ کو للکار کر کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں اور غیر معقول الزامات لگا کر چین کو بدنام کر رہے ہیں. امریکن یونیورسٹی کی پروفیسر ہلری مین لیوریٹ کا کہنا ہے
really puts Vietnam in the forefront of the battle essentially between the US and China over who's going to be able to exert
وہ کہہ رہی تھی اس سے ویتنام اس لڑائی میں نمایاں ہوگا, خصوصاً امریکہ اور چین کے درمیان مقابلے میں کہ آج کون سا ملک دنیا کے اس بہت ہی اہم حصے پر زیادہ عرصے کے لیے اثر انداز ہو سکتا ہے. نیو ساؤتھ ویلس یونیورسٹی کے پروفیسر کارل تھیر کا کہنا ہے کہ یہ پیغام بیجنگ کے علاقائی حریفوں کے لیے ہے.
And the core states of Asia, not just Philippines and Vietnam, are going to be highly concerned because it's not just an oil
rig. انہوں نے کہا کہ صرف فلپائن اور ویتنام ہی نہیں بلکہ آسیان کے بڑے ممالک کو بہت زیادہ تشویش ہے, کیونکہ یہ صرف آئل رگ کا معاملہ نہیں بلکہ ساتھ ساتھ فوجی طاقت کا بھی معاملہ ہے, اور ہر ملک یہی سمجھے گا کہ وہ چین کی زد میں ہے. صدر شو جن پنگ کا کہنا ہے کہ چین جہاز رانی کے اقتدار اعلیٰ کے مسئلے کو ہمیشہ پرم طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ملک جو کسی تیسرے فریق کے خلاف فوجی اتحاد کو مضبوط کرتے ہیں وہ علاقائی سیکیورٹی کو فائدہ نہیں پہنچاتے. امریکن یونیورسٹی کی پروفیسر ہلری مین لیوریٹ کہتی ہیں
The idea for China is really to give the United States a choice that it can't win. Either it has to fight China
انہوں نے کہا کہ چین کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو بتا دیں کہ وہ جیت نہیں سکتا, یا تو اسے ان جزیروں پر چین سے لڑنا ہوگا جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا, یا پھر وہ اپنے اتحادیوں کی حمایت نہ کرے. واشنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ آئل ریگ کے خلاف ہنوئی کی جانب سے قانونی کارروائی کی حمایت کرے گا، جو اس کے کہنے کے مطابق امریکہ کے قومی مفاد میں ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں امن و استحکام برقرار رکھا جائے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کی ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف پیر کے روز بھارت کے نامزد وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوں گے۔ ہفتے کے روز مسٹر شریف کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نئی دہلی نے اس ہفتے وزیر اعظم کو تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ کسی بھارتی ہم منصب کی افتتاحی تقریب میں پاکستانی لیڈر کی یہ پہلی شرکت ہوگی۔ مسٹر مودی کی فاتح بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک ترجمان پرکاش جوادیکر نے ہفتے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ دورہ نئے تعلقات کا آغاز ہوگا۔ ہفتے کے روز پاکستان کے قبائلی خطے محمد ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی پر بم کے حملے میں کم از کم 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے مومن میں ہفتے کو سڑک میں نصب ایک بم پڑنے سے کم از کم 6 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ واقعہ تحصیل پنڈیالی کے علاقے گنشاتی میں پیش آیا۔ اسی علاقے میں ایک اسکول کو مشتبہ شدت پسندوں کی طرف سے دھماکہ خیز مواد سے اڑائے جانے کے بعد سیکورٹی فورسز علاقے میں تلاش کی کاروائیوں میں مصروف تھی کہ ان کی ایک گاڑی سڑک میں نصب بم سے ٹکرا گئی۔ اس کی ذمہ داری ایک غیر معروف شدت پسند گروپ لشکر جرار نے قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔ شدت پسند اس سے قبل بھی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے آئے ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے بھی مومن ہی میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کی کوشش کی گئی تھی۔ فوج نے شدت پسندوں کے خلاف قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ 3 روز سے ٹارگیٹڈ کاروائی شروع کر رکھی ہے، جن میں کم از کم 75 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا جا چکا ہے۔ ان کاروائیوں میں جیٹ طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں سے شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والے جانی نقصانات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ حکومت نے رواں سال کے اوائل میں کلدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکراتی عمل شروع کیا تھا، جو کہ فی الحال تعطل کا شکار ہے۔ سیکورٹی فورسز کے ٹارگیٹڈ کاروائیوں پر وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ ملک کی سلامتی کو جہاں سے بھی خطرہ ہوگا اس کا جواب اسی زبان میں دیا جائے گا جو زبان سمجھی جاتی ہے۔
اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ویلکم، اس کے لیے دروازے کھلیں۔ جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتا اور جنگ کرنا چاہتا ہے تو اسی زبان میں اس کو بھی جواب دے دیا جائے گا۔ طالبان میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور مذاکرات کے عمل سے انہوں نے کبھی منقطع نہیں کیا۔ کچھ لوگ ہیں جو نہیں مذاکرات کرنا چاہتے، تو جو جس طرح کا ہے، جس رنگ میں کوئی چاہتا ہے اسی رنگ کے ساتھ اسے دیکھ لیں۔
طالبان کے مختلف دڑوں میں تحریک کی عمارت اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے معاملے پر اختلافات بھی سامنے آ چکے ہیں، اور حالیہ ہفتوں میں شمالی وزیرستان میں طالبان کے آپسی جھگڑوں میں درجنوں افراد مارے جا چکے ہیں۔ دری اسنا سوات کے خواتین کے ایک جرگے نے ملک میں امن کے قیام کے لیے حکومت اور طالبان سے مذاکراتی عمل شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سیدو شریف میں ہونے والے 25 رکنی جرگے نے امن و امان کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ طاقت کے استعمال سے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی بجائے بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کیا جائے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اسلام آباد میں ہفتے کے صبح 2 بم دھماکوں میں ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی 2 معروف مارکیٹوں میں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہونے والے 2 بم دھماکوں میں 1 شخص ہلاک جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ یہ دونوں دھماکے ہفتے کو طلوع آفتاب سے قبل 2 سے 3 بجے کے درمیان ہوئے۔ بم دھماکوں کے بعد وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی نگرانی کے علاوہ پولیس کا گشت بھی بڑھا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق پہلا دھماکہ اسلام آباد کے سیکٹر F6 میں سپر مارکیٹ میں ہوا، جہاں گاڑیوں کی پارکنگ میں ایک تھیلے میں में रखे हुए बारूदी मवाद में उस वक्त धमाका हुआ जब एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जांचने के लिए बजाहिर ठोकर मारी। धमाके से सिक्योरिटी गार्ड की टांगें जिस्म से अलग हो गईं और वो जख्मों की ताब ना लाकर हफ्ते की सुबह अस्पताल में दम तोड़ गया। धमाके से एक दूसरा निजी सिक्योरिटी गार्ड जख्मी भी हुआ। इससे कबल इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा था कि सुपरमार्केट में बम धमाका मुबैना तौर पर खुदकुश हमलावर की कार्रवाई हो सकती है। दूसरा धमाका G9 मरकज कराची कंपनी में हुआ। इस बाजार का शुमार इस्लामाबाद की मसरूफ तरीन मार्केटों में होता है। कराची कंपनी में धमाका खेज मवाद एक गाड़ी के नीचे नस्ब किया गया था और इस वाक़े में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बम धमाकों में 2 से 3 किलोग्राम तक बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। फौरी तौर पर किसी ने इन बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। दरियासना जुमे को जबरदस्ती पार्लियामेंट हाउस के अहाते में दाखिल होने वाले सिख मुजाहिरीन के वाक़े के बाद वजीर दाखिला चौधरी निसार ने एक आला सतही इजलास में इसका सख्ती से नोटिस लेते हुए 1 सुपरिटेंडेंट पुलिस, 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस और 3 इंस्पेक्टरों को फराइज में गफलत बरतने पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। दर्जनों सिख मुजाहिरीन के पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने पर मुल्क की पार्लिमान के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर कई सवाल उठाए गए। सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपनी मुकदस किताब और मकामात की मुबैना बेहरमती के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। तहम हुक्मरान जमात के सैनेटर जफर अली शाह का कहना था कि सिख मुजाहिरीन ने अपने इस रवैये पर माजरत भी की जिसे कबूल कर लिया गया। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
लीजिए बाकी आलमी खबरें। हफ्ते की रोज मोगादिशु में सोमाली पार्लियामेंट पर मुसल्ला अफराद के हमले में कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए। अलकायदा से वाबस्ता ग्रुप अलशबाब ने खुदकुश कमांडोज की कार बम के इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। हमले के वक्त कुछ कानून साज इमारत में मौजूद थे। पार्लियामेंट के अरकान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि उनके कम से कम 3 रफ़क़ाए कार जख्मी हुए हैं। पार्लियामेंट के एक रुकन और दिफाई कमेटी के चेयरमैन हुसैन अरब ईसी ने बताया है कि मुल्क की दाखला सिक्योरिटी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि पार्लियामेंट को हमले का निशाना बनाया जा सकता है और ये कि सिक्योरिटी सख्त कर देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर इस रिपोर्ट को संजीदगी से नहीं लिया गया। सोमाली वज़ीर आज़म अब्दुलवली शेख मोहम्मद ने हमले की मजम्मत करते हुए हफ्ते के रोज़ कहा कि दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर दिखा दिया कि वो तमाम सोमालियों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बुजदिलाना घिनौनी कार्रवाइयाँ इस्लाम के हकीकी अकायद को जाहिर नहीं करती। मलावी के सदर जॉयस बांडा ने बैलेट बॉक्स की बेकायदगियों के बायस इस हफ्ते के आम इंतखाबात कलअदम करार दे दिए हैं और कहा है कि वो वोटिंग दोबारा शुरू होने पर उम्मीदवार नहीं होंगी। ताहम इलेक्शन के अहदेदारों ने उनके फैसले को फौरी तौर पर चैलेंज कर दिया है। सदर बांदा ने हफ्ते के रोज़ दारुलहुकूमत में कहा कि वो वोटों को कलअदम करार देने का अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने 90 रोज़ के अंदर अंदर नए इंतखाबात के लिए भी कहा। मिस बांदा, जो अपने पेशरो के मनसब सदारत पर मौजूद रहते हुए इंतकाल के बाद 2 साल कबल इकतदार में आई थीं, हफ्ते के रोज़ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि वोटिंग में धांधली हुई और कुछ लोगों ने एक से ज़्यादा मरतबा वोट डाला। वो इस इलेक्शन में मुकम्मल मुद्दत सदारत हासिल करने की कोशिश कर रही थी और वोटर्स पार्लियामेंट और लोकल काउंसिलों के अरकान का इंतखाब भी कर रहे थे। मुल्क के चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि गिनती का अमल जारी रहेगा। जुमे को इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इब्तदाई नतज के मुताबिक 30% वोटों की गिनती के बाद अपोजिशन लीडर पीटर मुथारिका को सदारती दौड़ में सबकत हासिल है। थाईलैंड में बगावत के कायदीन ने कहा है कि माजूल वजीर आजम येंगलक शिनावत और दर्जनों दीगर लीडरों को एक महफूज मकाम पर रखा गया है और उन्हें सोचने का वक्त देने के लिए 1 हफ्ते तक हिरासत में रखा जा सकता है। एक फौजी तर्जुमान ने हफ्ते के रोज़ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये इकदाम दबाव कम करने और हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के दरमियान किसी सियासी समझौते के लिए किया गया है। हफ्ते के रोज़ थाई फौज की बगावत के 2 रोज़ बाद भी ज़ेर हिरासत अफराद के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ हैं। यूक्रेन में अहम सदारती इंतखाब से 1 रोज़ पहले हफ्ते के रोज़ यूक्रेन के अबूरी वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी बैरूनी मुल्क से आने वाले लुटेरों को इंतखाबात दरहम बरहम नहीं करने देंगे, जबकि रूस के सदर ने यूक्रेन में होने वाले सदारती इंतखाबात के नतायज तस्लीम करने के आज़म का इजहार किया है। तफसीली रिपोर्ट के साथ बहजत जिलानी।
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں اتوار کے روز ہونے والے صدارتی انتخاب کے نتائج کو تسلیم کرنے کا عزم کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ نئے صدر مشرق میں علیحدگی پسندوں کے خلاف فوجی کارروائیاں ختم کر دیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہہ رہے ہیں کہ میں اس حقیقت کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اب امن کا آغاز ہو۔ مسٹر پوٹن سینٹ پیٹرزبرگ میں جمعے کے روز خطاب کر رہے تھے، اگرچہ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسند افواج نے روس کی سرحد کے قریب یوکرین ملیشیا کے ایک گروپ پر گھات لگا کر حملہ کیا جس میں یوکرین کے کم از کم 2 رضاکار ہلاک جبکہ 9 زخمی ہو گئے۔ مسٹر پوٹن کے اس بیان کے بعد امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ماسکو پر زور دیا کہ وہ مشرقی شہروں میں مسلح روس نواز علیحدگی پسندوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اپنی پرتشدد کارروائیاں روک دیں اور ووٹنگ سے قبل اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ یوکرین کے نگران وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حکومت ووٹنگ کے آغاز سے پہلے ہی چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے۔
We do have a challenge in having these elections in some of hot spots mainly located.
عبوری وزیر اعظم آرسینی یاتسنیوک کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں بعض حساس مقامات پر ہمیں چیلنج درپیش ہے اور یہ مقامات یوکرین کے مشرق میں واقع ہیں، لیکن پھر بھی یوں کہہ لیجئے ہم ایک نازک سا استحکام برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان میری ہارف نے مشرق میں لاپتہ ہونے والے بیلٹ باکسوں اور ووٹروں کی اندراج فہرستوں پر قبضے کی مثالوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسی صورتحال کامیاب انتخاب کی راہ میں حائل ہے۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ میڈلین آلبرائٹ نے یوکرین کے عبوری صدر الیکسینڈر ترچینوف سے جمعے کے روز کیو میں ملاقات کی ہے۔ وہ یورپ الیکشن مانیٹرنگ مشن کے ساتھ مل کر کام کرنے والی امریکی ٹیم کی سربراہ ہیں۔ یہ مشن انتخاب کی مجموعی قانونی حیثیت کا جائزہ لیتا ہے۔ جہاں تک کیو کی عبوری حکومت کا تعلق ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اتوار کے روز ہونے والی ووٹنگ کے لیے علیحدگی پسندوں کے خلاف جاری کارروائیاں روک دے گی۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے پر آزادی حاصل کرنے کے بعد یوکرین کے لیے اسے اہم ترین انتخاب قرار دیا جا رہا ہے۔ یوکرین میں صدارتی منصب کے لیے 21 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ عرب پتی تاجر پیٹرو پوروشینکو کو برتری حاصل ہے، لیکن فیصلہ کن کامیابی کے لیے جس برتری کی ضرورت ہے وہ انہیں ابھی حاصل نہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پوپ فرانسس مشرق وسطی کے 3 روزہ دورے پر اردن پہنچے ہیں، جہاں وہ شاہ عبداللہ سے ملاقات کے بعد عمان کے مرکزی اسٹیڈیم میں عبادت کی قیادت کریں گے۔ ان کی مصروفیات کے بارے میں اسکاٹ باب کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل پیش کرتے ہیں۔
پوپ فرانسس دریائے اردن کے اس مقام کا دورہ کریں گے جس کے بارے میں مسیحیوں کا اعتقاد ہے کہ یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کے بپتسمے کی رسم وہاں ادا کی گئی تھی۔ پوپ ہمسایہ ملکوں سے آئے ہوئے پناہ گزینوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ اردن میں ویٹیکن کے کونسلر مونسینیور ہارہے رویدا کا کہنا تھا کہ اردن نے شام اور عراق میں جاری تنازعات کی وجہ سے بے گھر ہونے والے ہزاروں افراد کو پناہ دے رکھی ہے۔ مونسینیور رویدا کا کہنا تھا،
I think with this visit, His Holiness wish also to say thank you, Jordan.
میرے خیال میں پوپ صاحب کی خواہش ہے کہ اردن کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ اس ملک نے ہمارے تمام بھائیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہ دورہ امن کی علامت ہے کیونکہ پوپ ان تمام پناہ گزینوں سے ملیں گے۔ پاپائے روم اتوار کے روز بذریعہ ہیلی کاپٹر مغربی کنارے کے شہر بیت الحم جائیں گے۔ مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کے بعد پوپ فرانسس مینجر چوک میں عبادت کی قیادت کریں گے۔ اس چوک کے بارے میں مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح یہاں ایک چرنی میں پیدا ہوئے تھے۔ یروشلم روانہ ہونے سے قبل وہ ایک قریبی کیمپ میں فلسطینی پناہ گزینوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ پرانے شہر میں گریک آرتھوڈاکس کلیسا کے سربراہ پیٹریارک بارتولومیو اول سے ان کی کئی ملاقاتیں ہوں گی۔ یہ ملاقاتیں اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو گزشتہ 50 برس سے کلیساؤں کے سربراہان کرتے آئے ہیں۔ اس کا مقصد دونوں کلیساؤں کے درمیان صدیوں پرانے تنازعات کو پس پشت ڈالتے ہوئے مفاہمت کو فروغ دینا ہے۔ پیر کو پوپ فرانسس مسلمان رہنما یروشلم کے مفتی اعظم سے ملاقات کریں گے، اور بعد میں وہ یروشلم میں یہودیوں کے 2 مذہبی رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔ فادر نیو ہاؤس نے بتایا ہے کہ پوپ کی ان ملاقاتوں سے دونوں برادریوں کے ساتھ مسیحیوں کے قریبی روابط کا اظہار ہوتا ہے۔ اپنے دورے کے آخر میں پاپائے روم ہولوکاسٹ عجائب گھر جائیں گے۔ کلیسا کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس دورے میں پوپ کی طرف سے ہولوکاسٹ میوزیم پر جانا اور پناہ گزینوں کے ساتھ ملاقاتوں کا مقصد نوع انسانی کی تکالیف پر تشویش کا اظہار کرنا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مصر کے سابق فوجی سربراہ عبد الفتاح السیسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پیر اور منگل کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں وہ جیت جائیں گے۔ ان کے مخالف امیدوار کو 10% سے بھی کم لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ تاہم قاہرہ سے وائس آف امریکہ کی الزبتھ ایرٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سیسی کو کسی وقت جو بھاری مقبولیت حاصل تھی وہ اب کم ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدیحہ انور۔
مصر کے صدارتی انتخاب میں سب سے زیادہ مقبولیت رکھنے والے عبد الفتح السیسی سابق صدر محمد مرسی کو نکالنے میں اپنے کردار کے لیے مقبول ہو کر نمایاں ہوئے۔ انہوں نے مصریوں کی لاکھوں کی تعداد میں حمایت حاصل کی جنہوں نے مرسی کی اخوان المسلمین کے خلاف ان کی کارروائی کی تعریف کی اور انہیں مرسی کا متبادل تصور کیا اور محافظ قوم سمجھا۔ لیکن اب سال بھر بعد مرسی کے دور کا سیاسی اختلاف گہرا ہو گیا ہے، معیشت مستقل تباہ ہو رہی ہے اور جنرل سیسی فوج اور مصر کے بیشتر میڈیا کی حمایت کے باوجود زیادہ خطرے سے دوچار دکھائی دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے حامی بھی عام طور پر ان کی ناپسندیدگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ چونکہ میں اس شخص کو پسند کرتا ہوں تو کیوں نہ ان کی ایک تصویر بنا لوں، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن اس کام کے لیے جب بھی عمارت کے اوپر گیا، ہر مرتبہ یہ ہوا کہ جب بھی واپس آیا تو دیکھا کہ ان کی تصویر پرزے پرزے کر دی گئی۔ سید جو قاہرہ کی سڑکوں پر کوشری نامی مقبول کھانا فروخت کرتا ہے، اب بھی سیسی کو پسند کرتا ہے، جس کا کہنا ہے کہ انہوں نے 2011 کے انقلاب کی سمت صحیح رکھی ہے، گرچہ ان میں اور ان کے ساتھ ہی فوجی لیڈر حسنی مبارک میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے جو اس وقت بغاوت کا نشانہ تھے۔ سید واحد شخص نہیں ہیں جو سیسی کی حمایت کرتا ہے، بلکہ انہیں اب بھی خواتین ووٹروں اور دوسروں کی خاصی حمایت ہے جو استحکام اور بالآخر اقتصادی بحالی کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ تاہم جنرل سیسی کا پلیٹ فارم ابہام کا شکار ہے۔ مصر کی سیاست اور خود جنرل سیسی سے مایوسی کی وجہ سے بعض ووٹرز ہو سکتا ہے الیکشن میں ووٹ نہ ڈالیں، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، خاص کر ایسی صورت میں جب بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں گی۔ مصر کے لوگ اب آگے ہی رکھتے ہیں، وہ دو لیڈروں کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور انہیں نکال چکے ہیں۔ سیسی، اگر آپ نے صحیح راہ اختیار نہیں کی تو اب تیسری مرتبہ وہ آپ کے خلاف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ایک ایسے ملک میں جہاں صدر کے پاس وسیع اختیارات کی ایک طویل تاریخ موجود ہے، اس بات کا امکان ہے کہ اب بھی یہ مصر کے آئندہ صدر پر ہی منحصر ہوگا کہ وہ بہتری کے لیے حالات پیدا کریں۔ مدیحہ انور، اردو VOA، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
لیجیے پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمہ نے کداریہ۔
یوکرین میں رونما ہونے والے واقعات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یورپ بدستور ایک خطرناک دنیا میں جی رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع چک ہیگل کا کہنا ہے کہ دور جدید کی کوئی پناہ گاہ فوجی قوت کے خطرے سے محفوظ نہیں ہے، اور ہم یورپ تک کے حوالے سے بھی آنکھیں بند کرنے کی توقع نہیں کر سکتے کہ کسی فوجی طاقت کا مستند توڑ ہی اصل میں امن کا ضامن ہے۔ قلیل مدت میں بحر اوقیانوس سے باہر کے ملکوں کے اتحاد نے روسی کارروائیوں کا جواب بدستور عزم مصمم سے دیا ہے۔ ایسے میں جبکہ یوکرین نیٹو کا رکن نہیں ہے اور وہ نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، اس کے باوجود روس کے اقدامات نیٹو کے ارکان کے لیے تشویش کا باعث ہیں، کیونکہ یہ امکان ہے کہ طویل مدت میں روس نیٹو کے مقصد، قوت و سکت اور عزم و وابستگی کو جانچے گا۔ وزیر دفاع ہیگل نے کہا کہ آئندہ نسلیں یہ جائزہ لیں گی کہ آیا ہم نے اپنے اتحاد پر سرمایہ کاری پر توجہ دی تھی یا نہیں۔ ہمیں اس موقع کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس چیلنج سے جھجکنا یا کترانا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو تاریخ اور آئندہ نسلوں کی جانب سے ہماری سخت پرکھ ہوگی۔ نیٹو کے ارکان کو لازماً یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ اس اتحاد سے اسی طرح وابستہ ہیں جیسے اس کے بانی ارکان تھے جنہوں نے 65 سال قبل اسے قائم کیا تھا۔ انہیں اتحاد کی طرف سے دی گئی سیکیورٹی کی ضمانتوں کی اثر نو توثیق کرنی چاہیے۔ انہیں بے مثل مشترکہ منصوبہ بندی، مشقوں اور ان صلاحیتوں کو نئی توانائی کے ساتھ بروئے کار لانا چاہیے جو اس کا خاصہ ہے۔ لیکن نیٹو پر سرمایہ کاری کا مطلب فوج پر سرمایہ کاری سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کو یورپ کے توانائی کے شعبے کو تقویت دینے اور روس کے توانائی سے متعلق جابرانہ پالیسیوں کے توڑ کے لیے مل کر طویل مدتی بنیاد پر کام کرنا چاہیے۔ لیکن نیٹو پر سرمایہ کاری کا مطلب فوج پر سرمایہ کاری سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کو یورپ کے توانائی کے شعبے کو تقویت دینے اور روس کی توانائی سے متعلق جابرانہ پالیسیوں کے توڑ کے لیے مل کر طویل مدتی بنیاد پر کام کرنا چاہیے۔ اس اشرے کے آخر تک یورپ روس سے قدرتی گیس کی درآمد میں تقریباً 25% کمی کرنے والا ہے، اور امریکہ کے محکمہ توانائی نے مشروط طور پر مایا قدرتی گیس برآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے جو روس سے یورپ بھیجی جانے والی گیس کے نصف سے بھی زیادہ ہوگی۔ امریکہ بدستور نیٹو اتحاد سے وابستہ ہے۔ وزیر دفاع ہیگل کا کہنا ہے کہ دنیا میں گہری وابستگی کے بغیر امریکہ کو زیادہ تنازعات کا سامنا ہو سکتا ہے نہ کہ کم کا، اور یہ ہمارے مخالفین کے حوالے سے ہوگا نہ کہ ہمارے اپنے حوالوں سے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ امریکہ کی وابستگی کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ایک تائیش بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک ضرورت ہے اور اسے لازماً غیر متزلزل ہونا چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
کالا یونیفارم پہنے پاناما سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ اوچی تقریباً 59 غیر ملکی ایکسچینج طالب علموں میں شامل ہیں جو میری لینڈ کے تاریخی شہر اناپلس کی امریکی نیول اکیڈمی میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنے ملک کے آرام اور آسائش کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں جہاں کی ثقافت اور زبان آپ کے ملک سے یکسر مختلف ہوتی ہے، تو خود کو اس کے مطابق ڈھالنا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ امریکی نیول اکیڈمی میں تربیت حاصل کرنے والے سینتیاگو گونزالیس ایئر کا تعلق اسپین سے ہے۔ انہوں نے اپنے اس تجربے کا اظہار اس طرح کیا۔ یہ اکیڈمی آپ پر ثقافت و تمدن کے افق کا دروازہ کھولتی ہے تاکہ آپ امریکی تہذیب و ثقافت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس کلچر میں اور زیادہ شامل ہو سکیں۔ اس نیول اکیڈمی کو 1845 میں ایک پرانے قلعے میں قائم کیا گیا تھا۔ اکیڈمی کا کہنا ہے کہ اس کا مشن طالب علموں کو امریکی بحریہ یا مرین دستوں میں افسر کے طور پر خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہاں گریجویشن کے لیے آنے والے مڈ شپ مین میں استعداد و اہلیت میں اضافہ، کردار کی تعمیر اور رحم و ہمدردی کے جذبات پیدا کیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی پروگرام کے ڈائریکٹر ٹیم ڈیچر کہتے ہیں کہ امریکی نیوی کو غیر ملکی طالب علموں کے لیے پروگرام کے دروازے کھولنے سے بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، خاص طور پر ایک ایسی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے بڑھ رہے ہیں۔
'1981
جب میں نے نیول اکیڈمی سے گریجویشن کیا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ صرف سینئر افسر ہی غیر ملکی نیوی کے لوگوں کے یا ہمارے ہم منصبوں کے ساتھ تعلق رکھ سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب حالات ماضی سے بہت مختلف ہیں۔ اب صورتحال اس طرح کی نہیں ہے، ہماری نیوی چھوٹی ہے اور ہمارے طالب علم حتیٰ کہ مڈ شپ مین بھی اپنے غیر ملکی ساتھیوں پر اثر انداز ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ہم نوجوان سفیر تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایکسچینج طالب علموں کی آمد کے ایک اور پہلو کا بھی ذکر کیا۔ غیر ملکی طالب علموں کی موجودگی نیول اکیڈمی میں زیادہ زیر تربیت امریکی مڈ شپ مین پر مثبت اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی ایکسچینج پروگرام سے امریکی مڈ شپ مین کی تعلیم و تربیت میں بھی بہتری آئی ہے، کیونکہ اس سے انہیں بیرونی دنیا کی آگاہی بھی حاصل ہو رہی ہے اور ان کے متعلق ان کے شعور میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ نیوی کے لیفٹیننٹ پال انگلو نے اکیڈمی سے 2006 میں گریجویشن کیا.
The world is becoming smaller and smaller. One day our students will be operating in the theaters or environments that
دنیا مختصر سے مختصر ہوتی جا رہی ہے. ایک روز ہمارے طالب علم تھیٹروں یا ماحولیات کے لیے کام کر رہے ہوں گے, جس کا علم انہوں نے نیول اکیڈمی میں غیر ملکی کیڈٹس سے باہمی رابطوں کے دوران حاصل کیا ہو یا اسی طرح کی دوسری جانب سے ہو سکتا ہے. یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہمارے اتحادی صحیح طور پر یہ جانیں کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں اور ایک فوج کے طور پر کس طرح عمل کرتے ہیں. گونزیلس ایئر ایکسچینج پروگرام مکمل ہونے کے بعد واپس اسپین جانے اور نیوی افسر بننے کا ارادہ رکھتے ہیں. ڈیوڈ اوچی اپنے وطن واپس جا کر سمندری امور کے ایک انجینئر کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں, میں اپنا مستقبل پاناما میں دیکھ رہا ہوں. توقع یہ ہے کہ جب غیر ملکی طالب علم اپنے وطن لوٹیں گے تو وہ اس ثقافتی تجربے سے مالا مال ہوں گے جس سے اکیڈمی میں اپنے قیام کے دوران وہ گزرے اور جسے انہوں نے اپنے مڈ شپمین ساتھیوں سے بانٹا تھا. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہنسنے مسکرانے سے ہماری طبیعت پر ہی نہیں بلکہ صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. خاص طور پر یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے ہنسی بہترین دوا ثابت ہو سکتی ہے. لوما لینڈا یونیورسٹی کے تجزیہ کاروں کو تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ہنسی حیرت انگیز طور پر صحت میں بہتری پیدا کرتی ہے. ہنسی دماغ میں سٹریس ہارمون کی سطح کو کم کر سکتی ہے جس سے یادداشت پر اچھا اثر پڑتا ہے. بالخصوص عمر رسیدہ افراد کی یادداشت میں بہتری لانے کے لیے ہنسی مراقبے کے طور پر بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے. حالیہ تحقیق میں ظاہر ہوا ہے کہ خون میں سٹریس ہارمون کارٹیزول کی شرح بڑھنے سے بعض دماغی خلیات یعنی نیورونز کو نقصان پہنچتا ہے جس سے یادداشت پر منفی اثر پڑتا ہے جو بالغ افراد میں سیکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے. سائنس ڈیلی کے مضمون کے مطابق تجزیہ کار اپنے مطالعے میں ہنسی اور یادداشت کے درمیان پائے جانے والے تعلق کی نشاندہی کرنا چاہتے تھے اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مزاح یا کہکہا, جسے عام طور پر شدید دباؤ کی کیفیت سے باہر نکلنے کے لیے ایک آزمودہ کار نسخہ خیال کیا جاتا ہے, کیا سٹریس ہارمون کے نقصانات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. مطالعے سے وابستہ معاون لی برک نے کہا ہے, سادہ سی بات ہے کہ جتنا کم سٹریس ہوگا اتنی ہی اچھی یادداشت ہوگی. مزاح مضر سٹریس ہارمون یا کارٹیزول کی شرح کو کم کرتا ہے جو یادداشت کے نیورون ہیپو کیمپا کو نقصان پہنچاتا ہے, اور دوسری طرف ہنسی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے. اس سے خون کا بہاؤ اور طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے. تجزیہ کار لی کا کہنا تھا کہ ہنسی کا ایک چھوٹا سا فوارہ یا مزاح سے لطف اندوز ہونا دماغ میں قدرتی طور پر پائے جانے والے خاص کیمیائی مرکبات انڈورفنز کے اخراج کو بڑھاتا ہے اور اعصابی نظام کی انہی مثبت اور فائدہ مند تبدیلیوں کے نتیجے میں قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے. مطالعے کے دوران صحت مند بالغان کے گروپ اور ذیابیطس گروپ میں شامل شرکا کو 20 منٹ کی مزاح سے بھرپور ویڈیو فلم دکھائی گئی, جس کے بعد ان سے یادداشت کا تشخیصی ٹیسٹ مکمل کرنے کے لیے کہا گیا. اس ٹیسٹ میں شرکا کی سیکھنے, یاد کرنے اور پہچاننے کی صلاحیت کا معائنہ کیا گیا. حاصل ہونے والے نتائج اور شرکا کی کارکردگی کا موازنہ ایک تیسرے کنٹرول گروپ کی یادداشت کے ٹیسٹ کے اسکور کے ساتھ کیا گیا, جنہیں مزاحیہ ویڈیو نہیں دکھائی گئی تھی لیکن انہوں نے بھی یادداشت کے تشخیصی عمل میں حصہ لیا تھا. نتیجے سے ظاہر ہوا کہ مزاحیہ فلم دیکھنے والے گروپ کے شرکا میں دباؤ کے ہارمون کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی, جبکہ کنٹرول گروپ کے مقابلے میں باقی دو گروپ نے یادداشت کے ٹیسٹ کے سبھی شعبوں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. خاص طور پر ذیابیطس گروپ میں سب سے زیادہ حیرت انگیز فائدہ نظر آیا, جن میں کارٹیزول کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوئی. اسی طرح صحت مند گروپ نے یادداشت کے ٹیسٹ میں زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر گریندر سنگھ نے کہا ہے کہ ہماری تحقیق کا نتیجہ ممکنہ طبی اور بحالی کے فوائد کو پیش کرتا ہے اور ہنسی کو بطور تھراپی بزرگوں کے فلاح و بہبود کے پروگراموں میں لاگو کیا جا سکتا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر نیلوفر مغل, انجینئر نیلسن, اور اپنی میزبان مدثرہ منظر کو کچھ دیر کے لیے اجازت دیجیے. حاضر ہوتے ہیں خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ.